वैसे तो आप लोग वेबसाइट पे जाके इस वक्त हमारी जो ये हमने आखिरी आयत पढ़नी है तो इसके ऊपर हमने वहाँ पे स्लाइड्स रख दी हुई हैं, तो अगर आप लोग उनको भी निकाल लें ताकि जब हम उस आयत पे पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आप उसको देख सकते हैं। सूरत आले इमरान का मैंने आपसे कहा था कि अगर लास्ट 11 आयतें 190 से लेके और आखिर तक 200 तक 11 आयतें बनती हैं, अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है और इसको तहज्जुद के बाद पढ़ें। तो इस वक्त याद करना आसान होगा क्योंकि इस वक्त आप तर्जुमा साथ साथ याद कर रहे होते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, सारे अल्फाज जहन में होते हैं और बाद में फिर भूल भी जाता है और याद करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सूरह आले इमरान में एक और आयत थी, आयत नंबर 175, उस आयत को आप लोग लिख के अपने पास पर्स में रख लें, अगर याद कर सकते हैं तो ज़ुबानी याद कर लें। यह आयत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आज जो हम खौफ की कैफियत में हर वक्त रहते हैं और जब भी हम किसी मजलिस में जाते हैं तो हम देखते हैं लोग खौफज़दा हैं, और खौफज़दा किससे हैं पता नहीं, और ये हर तरफ ही है, नॉट ओनली इस मुल्क में ही नहीं, अरब ममालिक में भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जगहों पे भी यही बात सुनने में आ रही है। ओवरऑल ही मुसलमान आजकल इस जहनी परेशानी और एक साइकोलॉजिकल इस प्रेशर में रहते हैं कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है, कोई हमारे पीछे लग गया है, कोई हमें पकड़ ना ले, कोई हमारी बात सुन ना ले, पता नहीं हमें यहाँ पे भी कोई देख रहा है, वहाँ पे भी कोई देख रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, शैतान डराता है अपने दोस्तों से, इन काफ़रों से शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, फ़ला तखाफूहुम, इनसे मत डरो, मुझसे डरो। अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो ना, ये आपके ईमान का पता इसे चलता है, इनकुन तुम मोमिनीन फरमा दिया, अगर तुम मोमिन हो। जैसे कोई गलत ना, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम नमाज ज़रूर पढ़ोगे। माँ कहती है अगर तुम वाकई मेरी बेटी हो ना तो तुम ये काम नहीं करोगी, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब यही होता है ना कि अगर यानी आपको आपके ईमान का वास्ता देखकर बताया गया कि अगर ईमान है तो तुम्हारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिर डर अल्लाह का होना चाहिए, तो ये आपके ईमान का पता देता है। इसलिए इस आयत को फैलाएं लोगों में कि मत डरो, डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, सबसे बड़ी ताकत उसकी है और वो नफ़ा देना चाहे किसी को तो कोई मिल के भी सब नुकसान नहीं दे सकते, और वो नुकसान देना चाहे तो सब मिलके भी कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए इसको फैलाएं, जो हमारी औरतों में ये साइकोलॉजिकल मसले आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस वक्त सुनने में कि सख्त जहनी प्रेशर का शिकार हैं, सख्त जहनी अजियत में रह रहे हैं, अपने मर्दों को भी ये आयत बताएं ताकि उनके जहन से भी एक जो दबाव है वो इससे निकलें कि ये किसकी साजिश है, शैतान की है। जब आप खौफ में रहेंगे ना तो आप कुछ भी काम सही से नहीं कर सकेंगे, हर वक्त बस ये रहेगा हाय ऐसी ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। आप ना तो आप दीन की तालीम ले सकते हैं, ना आप इवन मस्जिद जाना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि हाय कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर रहा है, कोई हमारे पीछे लग गया है, कोई अब हमारी फ़ोन टैप कर रहा है, कोई फलानी जगह से हमें देख रहा है, कोई फलान जगह से हमें देख रहा है। अल्लाह की नज़रों का एहसास करें कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, कोई और नहीं हर वक्त देख सकता। इसलिए इनसे मत डरें, अल्लाह से डरें सिर्फ, ठीक है? बाकी कुछ नुकसान किसी को होना होगा ना तो फिर कोई बचा नहीं सकता अगर अल्लाह ने इज़्ज़त कर लिया हो तो हिफाजत भी अल्लाह से मांगे और डरें भी बस अल्लाह से। तो इसको अपने पास रख लें, अपने पर्सेस में, जिधर भी आप जाएँ कोई बात हो आप इस आयत को फैलाएं, ठीक है? अपने हस्बैंड को ज़रूर बताएं, क्योंकि मर्द लोग ज़ाहिर है बाहर माशरे में जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ये हर वक्त बातें सुन सुन के ये प्रेशर रहता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, सूरतुन्निसा। या अय्युहन्नास, ए लोगो, पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला का खिताब है, یعنی یہ قرآن سبحان اللہ اگر یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو یہاں پہ تو قرآن میں یہی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو لیکن یہاں پہ کیا ہے یا ایھا الناس، یعنی قرآن پاک میں پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے، پوری انسانیت، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے اور کیا فرماتا ہے، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اے انسانوں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کاموں سے بچو جن سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، تمہارا مالک. تو تقوی کی بھی بہت ساری منزلیں ہیں، تقوی کے بہت سارے لیولز ہیں. ایک تو لیول عام لیول ہے نا تقوی کا، کہ ہر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی پہچان ڈال دی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، چاہے وہ کوئی کافر ہے، چاہے کوئی ایتھیسٹ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز، سب کو پتہ ہے نا. تو تقوی کا انیشل لیول کیا ہے، فرسٹ اسٹیج کیا ہے تقوی کا، کہ انسان کا ضمیر جب کہتا ہے نا یہ چیز بری ہے تو انسان اسے بچے. ضمیر کہتا ہے جھوٹ برا ہے، ضمیر کہتا ہے بے ایمانی بری چیز ہے، ضمیر کہتا ہے دھوکہ دینا برا ہے، ضمیر کہتا ہے چوری بری ہے. یہ کسی نے بھی نہیں سکھایا، لیکن وہ اندر کی آواز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہے اندر. تو سب انسانوں کو کہا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک بھلائی اور برائی کی پہچان رکھ دی ہے تو تم بچو ان برے کاموں سے. تو یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے بعد تقوی کے اور سٹیپس ہیں، ہائر لیولز ہیں تقوی کے. جیسے جیسے آپ کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، آپ کا تقوی بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج وہ بھی آ جاتا ہے تقوی کا، کہ انسان کو تقوی ہی ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے اور ہر نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے نیکی کے لیے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجات، اوپر کے اوپر درجات انسان طے کرتا رہتا ہے اس تقوی کی وجہ سے. یہ تقوی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے اندر، کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے نا، اللہ کو پہچاننے لگتا ہے، تو تقوی اور بڑھتا جاتا ہے. پھر انسان ہر اس کام سے، چھوٹی سی بھی ایسی کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے، چھوٹی سی بھی برائی سے بچنا چاہتا ہے کہ جس سے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یا پھر یہ احساس رہنے لگتا ہے. تو یہ تقوی کے لیولز ہیں. آپ آج ہو سکتا ہے ایک انیشل لیول پہ ہو، جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے خود تقوی آپ کے اندر بڑھتا جائے گا. اور جو اب تک کافی منزلیں طے کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے اندر ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ان کے اندر تقوی بڑھا ہے. تو ساری انسانیت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس رب نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، دیکھو تو صحیح کہ کون سی باتوں سے وہ تمہیں منع کرتا ہے، اور تم ان سے رک جاؤ. اور وہ رب کون ہے، کس لیے تمہیں اس کا تقوی اختیار کرنا ہے؟ اللہ دی خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو. اور کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا زوج، اسی سے اس کا سپاؤس، اسی سے اس کا جوڑا. ایک جان کو پہلے پیدا کیا، اور وہ کون سی جان تھی؟ آدم علیہ السلام. انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو ان سے، ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے، رب سے. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی بھی، اس کو سیدھا نہ کرنے کی کوشش کرو ورنہ بریک ہو جائے گی، جیسے ہے نا ویسے ہی اس کو چھوڑ دو. تو ایک جان آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام جب سو کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا اپنا جوڑا اپنے ساتھ، تو ایک اللہ کی طرف سے ہی ایک اٹریکشن، ایک محبت ان کے دل میں اپنی بیوی کے لیے پیدا ہو گئی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ انہی میں سے جوڑا پیدا کیا. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں ایک انسان کا جوڑا کوئی بندر ہوتا، کوئی شیر نہیں ہوتی، کوئی اور چیز ہوتی، تو کتنا ایک برا لگتا نا. تو ایک جیسا اس کو بھی بنایا، اس سے کیا ہوا، آپس میں انسیت ہے، آپس میں مانوس ہو گئے نا. اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ آج جتنے مرد اور عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس زمین پر چلتے ہوئے، یہ ایک جوڑا جو ہے، ایک کپل جو ہے، آدم اور حوا، ان کی اولاد میں سے۔ تو کیا بتانا مقصد ہے یہاں پہ پھر ان ساری باتوں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ نمبر ون بات کیا ہے، آج جو کہتے ہیں ڈارون کی تھیوری ہے، اور پھر جو ہمیں یہ کہ ایولیوشن کا بتایا جاتا ہے، جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بندر سے انسان جو ہے وہ بندر سے آگے پتہ نہیں صحیح ہوتے ہوتے انسان بن گیا، کیسے انسان بن گیا، آج تو ہم نے اتنے کروڑوں سال گزر گئے ہیں، آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندر انسان بن رہا ہے، پتہ نہیں اس وقت کیسے بن گئے تھے۔ اب آپ پکچرز دیکھتے ہیں، اس میں پہلے بندر ہوتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ چل رہا ہوتا ہے تیسری پکچر میں، پھر چوتھی پکچر میں اس کے بال غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پانچویں پکچر میں دکھاتے ہیں اس کا منہ تھوڑا سا انسانوں جیسا ہو گیا، چھٹی پکچر میں دکھاتے ہیں وہ بالکل انسان بن گیا۔ تو یہ ایپ سے ہیومن بن گیا، تو اب کیوں نہیں ایپ سے ہیومن بن رہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں تھوڑے سے مختصر سے الفاظ میں اتنی بڑی بات ہمیں سمجھا دی، ایک انسان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور اس سے کیا فائدہ ہے کہ دیکھیں ساری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے، پھر اس کا مطلب ایک ماں باپ کی، تو ساری انسانیت ایک ریلیشن شپ میں بن گئی نا، ایک بگ فیملی کا پارٹ ہے ہم، یہ ساری ہماری فیملی ہے۔ کتنی ایک انسان کو جب پتا چلتا ہے فلاں میری فیملی ہے تو کتنا اس سے اس کو قربت محسوس ہوتی ہے نا، ہمدردی محسوس ہوتی ہے، اسے ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں گے کہ بندروں کی اولاد تھی تو پھر تو سارے الگ الگ ہیں، کوئی بندر کالا تھا تو اس سے کالے پیدا ہو گئے، کوئی بندر گورا تھا اسے گورے پیدا ہو گئے، کوئی بیچ والا تھا پیلا تھا اسے پیلے لوگ پیدا ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ ایک آدم اور حوا کی اولاد سے کالے بھی، گورے بھی، درمیانے رنگ والے بھی، لمبے بھی، عربی بھی، عجمی، سب انہیں سے پیدا ہوئے ہیں، تاکہ ساری انسان کتنے کلوز محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر تم اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یعنی کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں، ایسے وجود کے لحاظ سے کہ عورت کوئی گھٹیا چیز ہے، بھائی اسی آدمی سے تو عورت پیدا ہوئی ہے، پھر وہ گھٹیا کیسے ہو گئی؟ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے عورت کے بارے میں، اور ایون یہ کچھ مذاہب بھی ایسے جیسے کرسچینٹی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں ایو جو ورڈ ہے اسی سے ایول نکلا، ایو جو تھی وہ ایول تھی، اللہ معاف کرے، حضرت حوا کو ایو کہتے ہیں نا، تو اب کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ایو تھی نا اسی نے آدم کو کہا تھا کہ یہاں کا پھل کھا لو، یہ ساری برائی کی جڑ یہی ہے، اور اس کو یہ جو پیریڈز ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اس کو سزا ملی ہے کیونکہ یہ بری ہے۔ انہوں نے تو عورت کو اصلا نہیں برا بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیکھیں کتنا مقام دیا، ابھی ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا ہے نا کہ کسی کا بھی اللہ اجر نہیں ضائع کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہاں پہ کیا فرمایا، اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، عورت بھی مرد میں سے ہی پیدا ہوئی ہے، تو پھر وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی تو پاک ہے اور اسے جو پیدا ہونے والی وہ ایک بد چیز ہے؟ قرآن اور ہمارا اسلام ایسے نہیں کہتا، اور نہ یہ کہتا ہے کہ عورت نے آدمی کو، حوا نے اس کو بہکایا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں کہا تھا نا دونوں پھسل گئے، دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک نفس سے، جان سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی بیوی بھی پیدا ہوئے، اور باقی تمام انسان ان دونوں سے ہی پیدا ہوئے۔ تو یہ تو بات بھول جائیں کہ بندروں سے ہم انسان بن گئے، یا کیا ہم پتہ نہیں کس سپیشیز سے بن گئے، تو ساری نسل انسانی ایک انسان سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تو پھر کسی انسان کو دوسرے پر پیدائش کے لحاظ سے کیسے برتری ہو گئی، نسل کے لحاظ سے کیسے برتری ہو گئی، زبان بولنے سے برتری ہو گئی، کسی ایک علاقے میں رہنے سے برتری ہو گئی، کس چیز سے آپ دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر قرار دیتے ہیں؟ اللہ نے تو سب کو ایک انسان سے بنایا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اتنی بڑی بات اس ایک آیت میں ہے نا، ذرا غور کریں، اس ایک آیت نے ساری ڈسکریمنیشنز ختم کر دی ہیں. یہ جو آج یہ ڈسکریمنیشن کے لیے اتنے لاز بناتے ہیں، ڈسکریمنیٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو، فلاں ہو، بڑے بڑے چیزیں بناتے ہیں لاز، تو کوشش یہ کرتے ہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہو، پھر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی، اسلام نے آ کے ساری ڈسکریمنیشن ختم کر دی. اس سے بھی بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک مرد عورت سے پیدا کیا، کس چیز سے تم ڈسکریمنیٹ کرتے ہو، اپنے آپ کو دوسرے سے کس بات پہ بڑھ کے سمجھتے ہو؟ اور دیکھ لیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کون ہوتے ہیں؟ نان عرب، اور کسی اجمی کو عربی پہ، اور کسی کالے کو گورے پہ، اور کسی گورے کو کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. نو بڑی سپیریئر. آج عرب سوچیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، اور ہم بھی بیچارے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، وہ تو عرب ہیں تو کیا ہی بات ہے ان کی. نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں حاصل، فرما دیا برتری ہے، فضیلت ہے، تو کس بنیاد پہ؟ صرف تقوی کی بنیاد پہ، جس میں تقوی ہے. اب وہ تقوی چاہے کالے میں ہے، چاہے گورے میں ہے، چاہے عربی میں ہے، تو چاہے ہمارے جیسے غیر عرب میں ہے، کسی میں بھی جس میں تقوی ہے اس میں فضیلت ہے. باقی فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم پٹھان ہیں تو ہم بہت افضل ہیں، ہم سندھی ہیں تو ہم افضل ہیں، ہم پنجابی بولتے ہیں تو ہم بہت بڑی چیز ہیں. کس چیز پہ؟ صرف زبانوں پہ، علاقوں پہ، یا ہم فلانے علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم مصر کے رہنے والے ہیں ہم بہت اونچی چیز ہیں، ہم سعودیہ کے رہنے والے ہیں ہم بہت بڑی چیز ہو گئے. تو ساری ڈسکریمنیشنز تو اسلام نے ختم کر دی، کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی لا کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام آپ کو یہ بات خود سکھا دیتا ہے، ہمارا دین سکھا دیتا ہے ہمیں یہ بات. ہمارے اندر تو ڈسکریمنیشن بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے. جبکہ آج کے وقت میں دیکھیں، ہم اپنے جو مسلمان رنگ دوسرا رکھتے ہیں ان سے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو کسی نے ایک جو یعنی افریقہ کی کوئی خاتون تھی، تو انہوں نے میرے سے شیئر کیا کہ ہمارے ساتھ اتنی ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، جب ہم مسجد بھی جاتے ہیں تو کوئی ہمارے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی کھیلنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ کالے ہیں. تو دیکھیں، ہمارے تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جو لوگ آپس میں رشتہ داری رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، ان کے اندر تو انسیت ہوتی ہے، ایک بانڈ ہے ہمارا. اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ تو خیر مسلمان ہے تو اور بھی بڑھ کے دو رشتے ہو گئے، لیکن ہر انسان کے ساتھ دوسرے انسان کا رشتہ انسانیت کا ہے. چاہے وہ کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے عرب ہے، چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے اسپینش ہے، انسانیت کا رشتہ سب کے ساتھ ہے. تمام انسان اس زمین پہ جو ہے وہ ایک فیملی ہیں، اور جب آپ ایک فیملی کا پارٹ ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفع مند بنتے ہیں. تو ایک حدیث میں ہے، جو ساری مخلوق ہے نا، عیال اللہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے یہ ساری مخلوق، پھر ہم اللہ کے کنبے کے ساتھ ایسے سلوک کریں جیسے آج ہمارے اندر اس قدر زیادہ یعنی یہ کیڑا گھسا ہوا ہے ہمارے دماغوں کے اندر کہ ہم دوسروں سے بڑھ کے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کے سمجھتا ہے. میں تو یہ بات بہت نوٹ کی ہے، ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو نا، ہمارے اپنے مسلمانوں میں بات کر رہے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں سے بڑھ کے ہیں، چونکہ ہم فلاں علاقے کے ہیں، چونکہ ہم فلاں زبان بولتے ہیں، چونکہ ہم ایسے ہیں، اس لیے ہم بس سب سے بڑھ کے ہم سے زیادہ تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اور دوسرے فلاں وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو جوڑ دیا، باندھ دیا، تمام انسانوں کو باندھ دیا. ہم تو مسلمان بھی ایک ساتھ نہیں بنتے، ایک علاقے کے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں بنتے، کوئی بانڈنگ محسوس نہیں کرتے. ہمارا دین مطلب یہ نہیں ہے نماز روزہ یہ اس کو ہم دین سمجھ لیں، ہمارا دین ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. اور یہ آیت اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بولا کرتے تھے، یہ تلاوت کیا کرتے تھے. کیونکہ جو انسان انسانیت سے ہمدردی نہیں رکھتا نا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اسے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو پیغمبر تھے وہ کسے ہمدردی رکھتے تھے؟ وہ تمام انسانیت سے ہمدردی رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے کوڑتے تھے، اس لیے ان کے لیے درد محسوس کرتے تھے۔ ہمدردی کا مطلب کیا ہے؟ ہم درد، ایک درد ہو جائے، ہم اور درد کو الگ الگ کریں نا، اتنا بیوٹیفل ورڈ ہے نا یہ، ہم درد، جن کا درد ایک ہو، ہم ایسا محسوس کرتے ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دی نا، میری امت کا مفلس ہی وہ ہے جو اس دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی نیکیوں کو لینے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، تو وہ نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، ان میں نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ کس سے متعلق ہے؟ حقول عباد سے، انسانوں کے ساتھ تعلقات سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو وہ ولی تو بہت ساری نیکیاں وہ لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں میں وہ بندہ بہت محبوب ہے جو دوسرے کا دل خوش کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور پھر انسانیت آج دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے ایسی دشمنیاں اور ایسی ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا، اور ہم دنیا میں کیا پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں؟ خود سوچیں، قرآن تو پڑھ کے دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے ہمیں۔ آپ آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اگلے اینڈ کے پاروں میں کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دین والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں۔ ہاں بس یہ بات ہے کہ جو لوگ فائٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یا جو لوگ آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں، یا جو لوگ ظلم کرتے ہیں آپ کے اوپر، تو ہاں ان کے ساتھ تو لڑنا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ تو ظاہر ہے پھر ایک معاملہ ڈفرینٹ ہو جائے گا، لیکن ان کے علاوہ جو نہ گھروں سے نکالتے ہیں، جو آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بس لڑائی مار کٹائی اور یہ کام شروع کر دیں۔ تو دیکھیں ہمارا دین کتنی پیاری تعلیم ہمیں دیتا ہے، تقویٰ کی، اور یہ کہ ایک انسان سے تم پیدا ہوئے ہو۔ آج دنیا میں جتنی آبادی ہے وہ انہی آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک ہی آیت میں دوسری دفعہ پھر فرمایا اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں خطبہ میں نے کہا آپ کو نکاح میں اس آیت کو شامل کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک ہی آدم کی کا ایک لڑکا ہے، ایک بیٹا ہے، اور ایک ہی عورت کی، حوا کی ایک بیٹی ہے، جو آپس میں ملنے والے ہیں۔ اور تقویٰ کی بنیاد پہ اگر زندگی شروع ہوگی نا، تو تبھی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا کے باقی جو معاملات ہیں، مثلا بزنس کے کوئی معاملات ہیں، اور یا کوئی اور قسم کی کوئی معاملات ہیں، کوئی بازار کے ہیں، کوئی اور چیزوں کے ہیں، زمینوں کے ہیں، جائیدادوں کے ہیں، کسی بھی کام میں، اس میں آپ کہیں کورٹ جا سکتے ہیں، کسی تھانے میں جا سکتے ہیں، کہیں رپورٹ کرا سکتے ہیں، کہیں جسٹس مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جو گھریلو زندگی کے حالات ہوتے ہیں، جو یہ چار دیواری کے اندر ہے ہو رہا، وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو بیڈ رومز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کوئی جا کے پروف بھی نہیں باہر کر سکتا۔ دوسرا کہے گا اس کا گواہ کون ہے؟ مائی ورڈ اگینسٹ ہز ہو جائے گا، کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ ہی کی نظر کا اگر خیال ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت، تبھی لوگ سیدھے رہ سکتے ہیں۔ کوئی پولیس کے پہرے تو لگائے نہیں جا سکتے کہ گھروں پہ آ کے ہر کمرے میں، ہر دروازے پہ پولیس کھڑی ہو کہ کوئی غلط نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے دوسرے پہ، کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی دوسرے کے حقوق نہ مارے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کہیں کوئی آپ کے لیے کوئی گارڈ آ کے کھڑا کر دیا جائے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ احساس ذمہ داری جو انسان کے اپنے اندر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے واچ کر رہا ہے، تب گھر سنوریں گے، گھر کا ماحول صحیح رہے گا، تب کوئی فریق دوسرے کے حق نہیں دبائے گا، تب اس کو ڈر ہوگا کہ کوئی بھی نہ دیکھے۔ کہیں پہ بھی یہ عورت جا کے نہیں پروو کر سکتی کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے تقویٰ چاہیے، اے اس دلہا اور دلہن جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے تقویٰ اختیار کرنا، اللہ سے ڈر کے زندگی شروع کرنا۔ لیکن ہمارے بیچارے لوگوں کو نہ اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس وقت تو ذہن کہیں اور ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی صحیح، اس وقت آپ اس کی بیوٹی کو اپریشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو، وہ ذات تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جس کے نام پہ۔ آپ دیکھیں نا، سوال کرنے کے لیے ہم کس کا نام یوز کرتے ہیں؟ مثلا کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو نا، اللہ کے واسطے دے دو۔ یا کوئی دوسرے سے پہ ظلم کر رہا ہو تو وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا واسطہ ہی دیتے نا، کوئی خدا کے واسطے ایسے نہ کرو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس کا واسطہ دے کر تم دنیا میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس کے نام کا واسطہ دیتے ہو، اس کے نام سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں بھی، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے یعنی ڈرو۔ اس کا تسالونا سے تو نہیں ربط، مگر کیا ہے، اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور جو رشتہ داریاں ہیں تمہاری ان میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ معنی ہے، رشتہ داریوں کے معاملے میں کیسے اللہ کا خوف ہوگا، اس میں تقویٰ کیسے ہوگا رشتہ داری میں؟ دیکھیں، رشتہ داری بھی تبھی نپ سکتی ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں نے صرف اللہ کی خاطر یہ نبھانی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا جو قطع رحمی کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بخاری کی روایت ہے یہ۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ رحم کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ یہ رحم ہے، یہ جو بچے دانی ہوتی ہے نا، یوٹرس جس کو کہتے ہیں، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رحم۔ اب اس میں رحمت ہی ہوتی ہے نا، شدید رحمت ہوتی ہے، اسی لیے اس کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اب اسی رحم مادر سے بہن بھائیوں کے رشتے وجود میں آتے ہیں، اسی رحم مادر کی وجہ سے بچے کا ماں سے رشتہ ہے، بچے کا باپ سے رشتہ ہے، اور ماں کے جتنے رشتے دار ہیں بچے کے، ان سے رشتے داری ہو گئی، کیونکہ ماں ان کے ساتھ رحم میں جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک چین بن گئی نا، جس کو آپ فیملی ٹری کہتے ہیں، جس کو آپ خونی رشتے کہتے ہیں، وہ رشتے دار ہیں آپ کے، وہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے رحم کے رشتے رکھنے ہیں، رحمی رشتے۔ آپ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں نا، رشتے داری کہاں تک ہے، کون ہے ہمارے رشتے دار؟ تو دیکھیں، ایک تو بالکل امیجیٹ سرکل بن گیا نا، ماں اور باپ رحم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا آپ اپنی ماں کے، اور پھر اس ماں اور باپ سے اور رشتے وجود میں آئے، اور وہ بہن بھائیوں کے رشتے، پھر اسی طرح ماں کی ماں اور ماں کا باپ، ان سے بھی آپ کا رشتہ ہو گیا، کیونکہ ماں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ماں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے، ماں ان کے ساتھ جڑی ہوئی، آپ کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ اسی طرح ماں کے اور رشتے دار جو ان ماں کے بہن بھائی ہیں، ماموں خالہ وغیرہ، ان کے ساتھ بھی آپ جڑ گئے۔ اسی لحاظ سے باپ کی طرف کے رشتے دار، باپ کے ماں باپ، دادا دادی، چچا پھوپھی، یہ سب رحم کے رشتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اور ایک سرکل، انر سرکل بنا دیں جو بالکل ماں باپ کا ہے، پھر بہن بھائیوں کا، پھر آپ اپنی اولاد کا بھی سرکل ہو گیا نا، وہ بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اسی طرح پھر اور نانا نانی، دادا دادی، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، یہ سب ایک سرکل، آؤٹر سرکل ہوتے گئے، تھوڑے تھوڑے دور ہوتے گئے ہیں، لیکن امیجیٹ سرکل میں آپ کو پتہ چل گیا کیا اسی طرح سرکلز بنا لیں۔ اب جتنے قریبی سرکل میں ہوگا نا، اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے، جتنا دور کا ہے، چچا کے بچے، خالہ کے بچے، ان کے بھی حقوق ہو گئے، لیکن اتنے حقوق نہیں جتنے سکے بہن بھائیوں کے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑتا ہوں. یہ رحم جو ہے نا، یہ یوٹرس، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، فریاد کرے گا یہ رحم. اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمائیں گے، اے رحم مادر جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا. یعنی جوڑے گا مطلب کیا، جو صلہ رحمی کرے گا، جو تجھے، جو ریلیشن شپس برقرار رکھے گا، جو ان کو اسٹرانگ رکھے گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. تو یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پل صراط پہ بھی یہ رحم کھڑا ہو جائے گا، جانے نہیں دے گا. یہ اس کی فریاد ہوگی اس رحم کی، کہ میرے اس ذریعے جو لوگ جڑے ہوئے تھے اس نے ان کو توڑا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت سخت گناہ کی بات ہے کہ جو رحم کو، رشتوں کو توڑتا ہے. اور یاد رکھیں ایک بات، ہمارے جو ذہنوں میں ہوتی ہے، وہ مجھے فون کرے میں اس کو فون کروں، وہ مجھے کھانے پہ بلائے میں اس کو کھانے پہ بلا لوں، وہ میرا پوچھے تو میں اس کا پوچھ لوں، تو یہ اب ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا جو بھی کرے، وہ فون کرے نہیں کرے، وہ پوچھے نہیں پوچھے، جو آپ کو کھانے پہ بلائے نہیں بلائے، لیکن آپ اس کے دکھ سکھ، اس کے ساتھ بول چال، اس کے ہر ایک ضرورت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اپنی طرف سے اپنا کام پورا کریں. اور یہ ایسا گناہ ہے قطع رحمی کرنا، کٹ کرنا ان رشتوں کو، کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں اس وجہ سے. یہ حدیث میں کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور آخرت میں بھی. تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آج رشتے دار، اور ہر ایک جگہ پہ رشتے داروں میں ظاہر ہے، جب یہ مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، انسان ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے ان سے، ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں، ہمیں پوچھیں گے، ہم سے بات کریں گے، ہمارے فلاں مشکل میں یہ ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ صحیح چلیں گے. لیکن جب ان کی طرف سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو انسان بہت زیادہ اس کا دل خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ ہرٹ فیل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بس اب کے بعد ختم میرا اور ان کا. تو وہی انسان رشتوں کو نبھا سکتا ہے جو صرف اللہ کی خاطر درگزر کرنا جانتا ہو، جو اللہ سے اس کا صلہ چاہتا ہو، جو آخرت کے اور دنیا کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہو. دیکھیں اگر عدلے کا بدلہ کرنا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے. کیا آپ یہ سوچیں بس وہ اچھے ہیں تو ہم بھی اچھے ہیں، وہ برے ہیں تو ہم بھی برے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. یہ حدیث ہے، جب دوسرا کٹ رہا ہے آپ سے، دوسرا آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور دوسرا آپ کے ساتھ ایسے رویہ رکھ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں آپ جاؤں گی نا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ بس شاید اب ان کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب آ گئے ہیں، اب منہ اٹھائے آ رہے ہو. وہ سوچتا رہے. صلہ رحمی ہے ہی وہ کہ جب دوسرا قطع کر رہا ہے تو آپ اس وقت جوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا حساب دینا، اس نے اپنا حساب دینا. وہ توڑے تو توڑے، آپ توڑنے والے نہ بنے. اور سورہ نساء میں ہے ہی یہ موضوع کہ خاندانی زندگی کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے, اور معاشرہ سنور نہیں سکتا جہاں پہ بھائی بھائی سے منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے. گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, فساد ہیں, جھگڑے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا خون سفید ہو گئے, ماں باپ اور اولادوں کے درمیان رنجش ہیں. تو یہ چیز تبھی ہو سکتی ہے جب انسان ایک بات ٹھان لے دل میں کہ بس میں نے درگزر کرنا, میں نے درگزر کرنا. ایکسپیکٹ کرے کہ ہاں مجھے وہاں سے کوئی مطلب اچھائی ایسے نہیں بھی ملتی, تب بھی میں نے درگزری کرنا. اور کون چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھائی جائے؟ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اور کون چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ چاہیے, جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. دیکھیں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ صلہ رحمی کرنا بڑا آسان ہے اور کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں کر سکتے, مشکل ہے, لیکن مشکل میں ہی تو اجر ہے. اسی میں آپ کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے, صبر کا بھی اجر پاتے ہیں. اسی میں آپ کو معاف بھی کرنا پڑتا ہے, آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے. اسی میں آپ اللہ کی خاطر صرف جوڑ رہے ہیں اور اذیت بھی برداشت کر رہے ہیں پھر بھی جوڑ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا, یہ سوچیں. تو ریلیشن شپس بٹر ہوتے ہیں, ریلیشن شپس بہت کڑوے ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا دوسرا کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے, ان رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے, مت رشتوں کو کاٹو. اور یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جو جوڑا ہے جس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے, اب ان کی تو رشتے داریاں بڑھ رہی ہیں نا, اور آگے ان سے آگے ایک پورا ایک فیملی وجود میں آنے والی ہے, ان کی اولاد ہوگی اور آگے رشتے بڑھیں گے, تو رشتے داری کا خیال کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے, وہ نگرانی کر رہا ہے تمہاری. کسی اور کو نہ پتا چلے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے, کہاں رشتے کٹے ہوئے ہیں, کہاں نفرتیں ہیں, کہاں کیا ہو رہا ہے, تم سب کو چھوڑ دو, اللہ جو ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے نگران. میں نے آپ کو کیا بتایا رقیب کیسا ہے, جس کی نظر گردن پہ ہوتی ہے, اتنا کلوزلی اللہ تعالیٰ تمہیں واچ کر رہا ہے, پھر بھی اگر رشتوں کے اندر دراڑے ہوں, اور قیامت کی نشانیاں ہیں نا یہ, رشتوں میں دوریاں ہو جائیں گی. آج ہمیں اپنے رشتے داروں کے حالات نہیں معلوم ہوتے, پوری دنیا کا پتہ ہے, فلانی جگہ زلزلہ آ گیا, فلان جگہ سیلاب آ گیا, فلانی سیاستدان نے یہ کہہ دیا, فلانا کو بیماری لگ گئی, فلانا جہاز میں بیٹھ گیا, فلانا اتر گیا, سب کا پتہ ہے, لیکن رشتے داروں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. کوئی مر رہا ہے, جی رہا ہے, اس کو دکھ میں ہے, سکھ میں ہے. ہاں سمندر پار سیاست دانوں کی خبریں ہیں, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رشتہ داروں کی خیر خبر رکھنا, ان کا حال احوال لیتے رہنا, ان کی ضرورتوں میں کام آنا, ان کی خوشی اور غمی میں آپ کو شامل ہونا, یہ سب ہماری صلہ رحمی کی کڑیاں. صلہ رحمی کا مطلب کیا؟ رحم کو جوڑو, ان رشتوں کو جوڑنا, تو یہ سب صلہ رحمی میں آتے ہیں. تو اگر روز نہیں ونس اوائل فون کر لینا, ان کی خیریت دریافت کر لینا, ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تبھی پتہ چلے گا نا, جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے. اگر یہی نہیں پتہ وہ کس حال میں ہے تو کیا ضرورتیں پوری کریں گے؟ اور تانے اور تشنوں سے پرہیز کرنا, دکھ دینے والی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا. ہم خود پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, پہلے دوسروں کو تو چھوڑ دیں, ہم خود پہلے یہ دیکھیں کہ جب میں اپنے رشتہ داروں سے معاملہ کرتی ہوں تو کیا اس میں تقویٰ ہوتا ہے؟ کیا جب ان کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو میں اچھا مشورہ دیتی ہوں؟ کیا جب ان کو میری طرف سے دلجوئی چاہیے ہوتی تو دلجوئی کرتی ہوں؟ وہ بیمار ہوں تو میں عیادت کرتی ہوں, وہ پریشان ہوں تو میں پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں, وہ مجھے بلائیں تو میں خوشی کے ساتھ جاتی ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ میرے رشتے دار کہاں کہیں رہتے ہیں تو میں ان کے گھر ٹھہرنے کے بجائے کہیں اپنی دوست کے گھر ٹھہر رہی ہوں کہ نہیں میں نے نہیں یہاں پہ ٹھہرنا, رشتے دار ہیں ان کے ساتھ نہیں. کیا میں ہر حال میں ان کی خیر خواہی کرتی ہوں؟ ہر حال میں, حالات جیسے بھی ہوں, میں ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھتی ہوں؟ ہوں اگر تو آپ اس بات کے انتظار میں بیٹھے نا کہ وہ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو پھر میں اچھا کروں گی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پانے کے لیے تو نہ آپ نے اچھا کیا، پھر تو آپ کا اچھا کرنا ان کے اچھا کرنے کے بدلے میں تھا، تو آپ نے تو بدلہ دیا نا ان کو، بدلہ تو آپ نے یہیں پہ ان سے لے لیا تھا، اسی کا بدلہ آپ نے دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسے کوئی رشتے دار دیکھے ہیں دنیا میں کسی کے جن سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور وہ بیسٹ ہوں؟ نہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو ہم ٹائم ٹو ٹائم جب ان سے بات کرتے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہی ہم کچھ نہ کچھ ایسی کوئی جلتی کوئی بات کر دیں کہ دوسرے کا دل خراب ہو جائے؟ بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ان کو فون کرتے ہیں تو وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں، آ گیا یاد آپ کو ہمارا، یاد آ گئی اب اتنے دن بعد؟ تو کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا میں ان رشتے داروں میں سے تو نہیں ہوں؟ دوسروں کو چھوڑ دیں، ابھی ہم ان کی نہیں بات کر رہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسے، اس میں ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہے، مجھے پتا ہے سب کے پاس ہوگی، اس نے ایسے کیا ویسے کیا ویسے کیا۔ میں کیا کرتی ہوں جب دوسرا میرے سے بات کرنے آتا ہے؟ تو کیا میں تو وہ پین فل باتیں نہیں کرتی کہ جو اگر مجھے کی جائیں تو مجھے برا لگے؟ میں کیا ان کا احترام کرتی ہوں؟ کیا میں ان کو عزت دیتی ہوں؟ کیا میں محبت سے ان سے بات کرتی ہوں؟ یہ بات ہمیں دیکھنے کی ہے۔ ہم دیکھیں پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم خود کو تو بدل سکتے ہیں۔ میرا رویہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ لکھیں سوال اپنے لیے۔ اچھا، بہت اچھا، ایوریج، برا یا بہت برا؟ میں ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہوں؟ میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرتی ہوں جو میری ذمہ داری ہے ان کی طرف؟ کیا میں لاپرواہی کرتی ہوں رشتوں کی طرف سے؟ اور کوشش کریں کہ آپ اپنا فیملی ٹری بنائیں، ہفتے میں بنا لیں، دو ہفتے میں بنا لیں، اور جو میں آپ کو ہوم ورک کہتی ہوں نا کرا ان کو ضرور کریں، چاہے میں ان کو چیک نہیں بھی کروں، آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے ہوم ورک۔ ان آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کا فیملی ٹری بھی لگا ہونا چاہیے، وہ پتا ہونا چاہیے کہ پورے خاندان میں بچے بچے کا نام کیا ہے، فلانے کے بچوں کا کیا نام ہے، فلاں کے بچوں کا کیا نام ہے، کتنے ہیں اس کے بچے، یا یہ بھی نہیں پتا تو فیملی ٹری بنائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ۔ آگے بات آ رہی ہے اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی جو بہت کمزور ہوتا ہے اور جس کے اوپر اکثر ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ ہے یتیم۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا، بلوغت سے پہلے پہلے یتیمی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جب بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہوتا، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے معاشرے میں، اب ہم کیا دور جاہلیت کی بات کریں، میں تو جب ان کے حالات پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ تو ہمارے اپنے معاشرے کی بات ہے، یہ تو آج ہوتا ہے، یہ وہ 1400 سال پہلے تھوڑی ہوتا تھا، یہ آج ہوتا ہے۔ آج جو یتیموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہے جو اس وقت ہوتا تھا۔ تو انسان ابھی تک بھی جہالت میں سے نہیں نکلے، جاہلیت وہیں کی وہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کی یہاں پہ بات کی، کیونکہ اس معاشرے میں جب کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا تھا تو جو اس کے سرپرست ہوتے تھے اس بچے کے، وہ سارا مال ہڑپ کر لیتے تھے، وہ سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ مثلا چچا ہیں یا اور ان کے کوئی جو بھی ان کے والی وارث کوئی ہوں، وہ سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اب ان کو بھی پتا ہوتا تھا کون ہمارا گربان پکڑے گا، کون ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے، اس کا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، اس کا باپ تو ہے نہیں، کون اس کو حقوق دلائے گا؟ تو فرمایا وآتوا اليتامى أموالهم، دے دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی پورا کا پورا مال ان کے حوالے کر دو بغیر خیانت کے. اور کب دو؟ یہ آگے بات آئے گی کہ کب ان کا مال ان کو دینا ہے، یعنی جب حوالے ہو جائیں یا کیا شرطیں ہیں. تو ان کا مال پورا کا پورا ان کو دو. جب تک ان کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس مال کو سیفلی رکھیں، اس میں سے صرف زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس مال میں سے، اگر وہ مال اتنا بنتا ہے. ادروائز ان کا مال اس میں سے کوئی خیانت نہ ہو. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ ہی تم بدل کے دو، یعنی ایکسچینج نہ کرو ناپاک کو پاک سے. یعنی ناپاک کو پاک سے مطلب کیا ہے؟ خراب، بیکار، ردی چیزیں اس طرف کر دیں، اور ان کی جو اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ اپنی طرف کر دیں. اب دیکھیں جو ایک نابالغ بچہ، اس کو کیا پتا، اس کا باپ جو کچھ بھی چھوڑ کے گیا ہوا ہے، جو بھی وراثت ہے اس کے اندر، مثلا اس زمانے میں تو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، کیٹل ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، یتیم کا جو ہے چیزیں، اگر دبلی پتلی اپنی طرف، بیمار کوئی ایسی لاغر سی بکریاں ہیں، تو وہ اس کی طرف کر دیں، اور اپنی طرف اس کی موٹی تازی اور اچھی والی کر لیں، اچھی اچھی خود لے لیں، اور اس کو ایسی جو بیکار ردی چیزیں وہ اس کی طرف کی، اور کہہ دیا کہ دو کے بدلے ہم نے دو پوری تو کر دی، چار کے بدلے چار پوری کر دی، گنتی پوری کر دی، لیکن بری بری چیزیں دوسرے کو دے دی. سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ ان کے پاس نا بہت کامن تھا یہ کہ یتیم کے مال کو کھانا نا بہت ان کے لیے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی. جیسے آج ہمارے، بہت اچھی طرح آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، مجھے تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی کوئی یتیم ہو جائے تو اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی زمین جائیداد ہے تو وہ خود ہتیالی، جو اچھی اچھی والی زمین تھی اور جو اپنی بیکار تھی جس میں کچھ اگتا نہیں ہے، جو ایسا ہے وہ اس طرف کر دی. یا سامان وغیرہ ہے، مثلا کوئی کراکری ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی زیورات ہیں تو اچھے سیٹ ہیں دوسرے کے پاس. اگر اس کے باپ اچھا چیزیں، ماں باپ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پسند ہیں، اور اپنے جو ایسے بیکار سے آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہوئے تھے وہ ادھر کر دیے، اس کے اچھے والے خود رکھ لیے، تو وہ فرما دیا امانت میں خیانت نہ کرو. اچھا، جب یہ آج کی آپ کی آیتیں میں ان کو دیکھ رہی تھی نا، ان کی تیاری کر رہی تھی، تو اتنا مجھے اپنے رب پہ بھی اتنے پیار محبت دل میں پیدا ہوا کہ اللہ تم نے کہاں تک ہمارا خیال اور احساس کیا، کہ وہ لوگ جن کا کوئی خیال نہیں کرتا نا، اسی لیے وہ بات ہے نا، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا اللہ سہارا. واقعی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا، کون کھڑا ہوتا ہے کسی یتیم کے لیے؟ اول تو ویسے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا مصیبت ہے ان کے معاملوں میں پڑھنے کی، خود ہی اپنے سوال کریں. اگر کوئی کسی کی ہمت پڑ ہی جائے اور وہ کچھ بول ہی دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اگلی دفعہ سے وہ بھی کہہ دیتا ہے بھائی جاؤ، ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا، اب تو نہیں ہم اپنی شامت لاتے. تو کوئی نہیں اتنا بہدر کرتا، لیکن اللہ نے قرآن اتار دیا ایسے پسے ہوئے لوگوں کے لیے، اور کتنی حد تک، کتنی باریکی میں جا کے باتیں بتائیں نا، اس کا اندازہ آپ آج کی آیات سے لگا سکتے ہیں. اتنی ڈیٹیل میں ہر چیز کو بتایا، وہ رحمان رب ہی یہ کر سکتا ہے، اور کوئی ایسا احساس نہیں کر سکتا. ہمارے تو اپنے رشتے دار ہوتے ہیں، فیملیز میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم اتنا بودر نہیں کرتے کہ اب ماں باپ ہی نہیں رہے، جو ان کے ساتھ رشتہ تھا اب وہ ہی نہیں رہے، تو اب ہم کیا جانیں، اب ٹھیک ہے، اب جو ہوتا ہے ہوتا رہے، کون اب اتنی، ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے. اور وہ رب کریم دیکھو، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. آج کی آیات کو آپ اس پرسپیکٹو سے آپ پڑھیے گا اور ان کو اپریشیٹ کیجیے گا، کتنی ڈیٹیل میں جا کے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کا خیال کیا، اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلس کا بھی، کہیں زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ. جس کا باپ میں نے اٹھا لیا ہے وہ بے سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا اللہ ہے، کہ جس نے آیتیں اتار دیں اس کے لیے اللہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم ہے، تو وہ کوئی اس کو اکیلا نہ سمجھے، اس کے ساتھ وہ ذات ہے جو تمہیں کہہ رہی ہے کہ مت کھاؤ ان کے مال اس طرح سے، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے. اب دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، گڑمڑ کر لیے، مکس اپ کر لیے مال سارا. اب مثلا اس کا بھی 2 لاکھ تھا، 3 لاکھ تھا اس کا، اس کو اپنے بزنس میں لگا لیا. اب پتہ ہی نہیں ہے اس کا کتنا ہے اور اپنا کتنا ہے. اب آگے سے آگے انویسٹمنٹ کر لی، اب ایسے کر لی کہ کچھ رل مل جاتا ہے نا جب چیز، تو پتہ ہی نہیں چلتی نا، پھر اس میں سے کھانا آسان ہو جاتا ہے، دھوکہ دینا بھی لوگوں کو آسان ہو جاتا ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ انویسٹ کیا ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں مثلا کوئی چیزیں لے کر آئے ہیں آپ، ان کے پیسوں میں سے کوئی چیزیں لے کر آئے ہیں. اب بہت سارا مثلا فروٹ آیا ہے، اس میں ان کے بھی پیسے تھے اور آپ نے، اب اس میں سے اچھا اچھا آپ نے خود لے لیا، ان کو برا برا سا دے دیا اور سوچا کہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے بھی تو پیسے لگے تھے تو ان کے بھی پیسے ہیں، تو خود زیادہ رکھ لیا، ان کو کم دے دیا. تو اس میں ہیرا پھیری کرنا کتنا آسان ہے نا. فرمایا نہیں، اس طرح سے مکس کر کے تم یہ نہیں کر سکتے. انہ کان حوبا کبیرا، یاد رکھو یہ بڑا گناہ ہے. آپ کو پتہ 7 ہلاک کرنے والوں گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور وہ گناہ جن کے اندر شرک ہے اور جن میں جادو ہے اور جن میں ناحق قتل کرنا ہے، انہی میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ مال یتیم کھا لینا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس چیز کو کیسے لیا، دیکھیں وہ لوگ تو بہت یعنی ہر چیز کو اتنا کیئرفلی لینے والے تھے، جو ہی آیا تو اتری. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اچھا ہم تو جیسے ان کا بھی لے کر آئے، ایک ہی جگہ کھانا پکا لیا، ایک ہی جگہ سب کر لیا، تو اگر مکس کر لیا اور یہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوگی تو پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ان کے لیے الگ لاتے تھے، الگ پکاتے تھے، الگ رکھتے تھے. اب ان کے کھانے کو کسی نے ٹچ نہیں کرنا، اب وہ کھانا وہ چاہے انہوں نے تھوڑا سا کھایا، باقی پڑا ہوا ہے، سڑتا رہے، گلتا رہے، جو مرضی ہو، ہم نے نہیں اس کو ہاتھ لگانا. تو اب اس سے مشکل بھی سب کو پیدا ہوئی، ان کا بھی ایک نقصان بھی ہو رہا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اتاری تھی سورہ بقرہ میں، آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ جس میں یہ تھا کہ یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ آپ سے. تو یتیم کی اصلاح اللہ کو چاہیے کہ اصلاح کرو، یعنی آپ بخیر و خوبی بے شک ملا کے بھی رکھ لیں، لیکن پھر انصاف ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ سارا اپنا، اصل میں یہ سارے دل کی بات ہے نا. جب دل کے اندر بے ایمانی ہے تو پھر ملائیں گے بھی تو اسی نیت سے، لیکن جب دل کے اندر خیر خواہی ہے تو پھر انسان ملا کے بھی ظلم نہیں کرے گا. وہ ان خفتم، اچھا اب آگے یتیم بچیوں کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی گئی، اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تو کسی تو فل یتامہ، کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے یتیم کے بارے میں، یعنی کیا مراد ہے، یتیم بچیاں، یتیم لڑکیاں. فن کے ہو ماں توبہ لکم من النساء، تو نکاح کر لو جو پسند آئیں تم کو عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثا و ربع، 2-2، 3-3، اور 4-4، یعنی 2 نکاح کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو. اب اس کے شان نزول بھی آپ سن لیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک آدمی نے ایک یتیم لڑکی کی جو پرویش کر رہا تھا اس کے انڈر تھی، ہوتا تھا نا کہ ایک بار جب فوت ہو جاتا، تو آج کل کے معاشرے میں تو یہ ہے کہ وہ جو بیوہ ہے بیچاری وہ عورت ہی لے لے کے بچوں کو پھیرے گی، وہی ان کی کفالت کرے گی، کیسے بھی ان کو سنبھالے گی. پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ان کا کوئی سرپرست ہوتا تھا، چاہے کوئی چچا ہوں، چاہے کوئی اور رشتہ دار ہیں، جو ان کے سرپرستی لے لیتے تھے. یہ بیوہ عورت کا کام نہیں ہوتا تھا، یہ اس قبیلے کے بچے تھے تو وہی کس طرح سے بھی ان کی پرورش کریں گے. تو یہ کہا جاتا ہے بخاری میں ہے کہ حضرت ابن شہاب نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا بھانجے یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا جو اپنے ولی کے قبضے میں ہے، اس کے مال میں شریک ہے، اور اسے اس کا مال بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا حسن و جمال بھی اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اس لڑکی کو ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس نیت کو چھوڑ دے، کسی اور عورت سے نکاح کر لے. یعنی کیا مطلب ہوا، اس یتیم لڑکی کو جس کے پاس مال بھی ہے, پیسہ ویسا اچھا, اس کا باپ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. اب یہ تو اس کو پتا ہے جو اس کا ولی ہے, اب وہ کیا چاہ رہا ہے. اب اس کا پیسہ بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے شادی کر لوں گا, پیسہ بھی مل جائے گا اور خوبصورت بھی ہے یہ. اب مہر نہیں دینا چاہتا, مہر نہیں ادا کرنا چاہتا کہ کہیں اور شادی کروں گا تو وہاں پہ مہر دینا پڑے گا, یہ تو یتیم لڑکی, اس کے پیچھے کون آئے گا. تو مہر دیے بغیر اسے شادی کر لوں. اور کبھی ایسا کرتے تھے لوگ, جیسے کہ ایک آدمی تھا, اس نے ایک لڑکی سے صرف اس لیے نکاح کیا تھا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی. ایک کھجور کے درخت کی مالک ہونے کی وجہ سے کہ بھائی اس کی پاس یہ ہے, اگر میں نے اسے شادی کر لی جی تو کھجور کا درخت بھی مجھے مل جائے گا. دل میں اس کے لیے کوئی رغبت نہیں تھی. تو بعض دفعہ لوگ صرف اس لیے کہ اس کا مال مل جائے, اب دل میں وہ پسند بھی نہیں ہے, اس کی طرف کوئی دل کا میلان بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ فرمایا نا, ماں توبہ لکم, جو پسند آئیں تم کو عورتوں میں سے ان سے شادی کرو. تو نکاح کی ایک یہ بھی اس کے اندر ضروری بات ہے کہ پسند آنا ضروری ہے, کیا آپ کی کوئی رغبت ہو اس طرف, چاہے لڑکی ہے چاہے مرد ہے, مگر اس کو کوئی دل کا میلان ہونا چاہیے, کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ بس دل تو نہیں چاہ رہا اور بس ایسے ہی کر لی, اب زور زبردستی کر لی یا پھر مال کی وجہ سے کر لی, اب کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا, کل کو حقوق ادا کرنے مشکل ہو جائیں گے, حقوق نہیں ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. اب یہاں پہ انصاف نہ کرنا کیا ہے, یا تو مہر نہیں دو گے, یا پھر اب دل اسے کرنے کو تو نہیں چاہ رہا, دل کی رغبت ہی نہیں ہے, اٹریکشن نہیں ہے اور بس ایسے ہی کر لیا ہے, تو حقوق نہیں دے سکو گے یہاں پہ, یا پھر پہلے ہی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, دو پہلے شادیاں کی ہوئی ہیں, اب ایک اور کر لی تو پھر اس کو وقت نہیں دے سکو گے, اس کے ساتھ زیادتی کرو گے, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو دوسری عورتوں سے, کیونکہ یہاں پہ زیادتی کا امکان ہے نا, اس کو تو ایسے ہی پھینکے رکھیں گے, اس کے حقوق نہیں بھی ادا کریں گے, اس کو کون پوچھنے والا ہے, اس کا کون سا کوئی بھائی ہے کوئی باپ ہے جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے, نہ مہر دیں گے, نہ بعد میں پوچھیں گے, نہ کوئی بعد میں خرچہ دیں گے, نہ اس کی طرف توجہ کریں گے, نہ اس کے حقوق ادا کریں گے, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ زیادتیاں ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ تم سے زیادتی ہو جائے گی تو مت کرو ان سے نکاح. سمجھ آ گئی بات یہ, کہ اگر زیادتی کا اندیشہ ہے نا تو ان سے نکاح مت کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے, کبھی چچا کی کفالت میں ہے بچی تو کیا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی, اب چاہے جوڑ بنتا ہے نہیں بنتا. آج کے وقت میں بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ صرف جائیدادوں کے لیے کہ ہماری جائیداد باہر نہ چلی جائے قرآن سے شادی کر دیتے, یا اپنے کسی چھوٹے لڑکے کے ساتھ شادی کر دیں گے, بہت چھوٹا ہوگا جو نابالغ بچہ ہے اس کے ساتھ ایک بڑی لڑکی کی شادی کر دیتے. تو اگر یہ ڈر ہے کہ ظلم کرو گے اس کے ساتھ, بعد میں اس کے ساتھ کوئی حق تلفی کرو گے, تو بہتر ہے باہر جاؤ کسی اور عورت سے کر لو, چاہے دو کرو تین کرو چار کر لو شادیاں. اب یہاں پہ یہ صرف جگہ ہے قرآن پاک میں جس میں اس طرح سے تعدد ازواج کی بات آئی ہے, اور کسی جگہ پہ ایسے نہیں ہے کہ بتا دیا گیا کہ آپ چار سے زیادہ بڑھ کے نہیں کر سکتے شادی, لمٹ لگا دی چار کی. اصل میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے ان کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھیں, اور عام باقی ٹریڈیشنز میں بھی یہ رہا ہے کہ لوگوں کی کچھ بیویاں بادشاہوں کی کچھ تو بیویاں ہیں, کچھ حرم میں اور اتنی عورتیں رکھی ہوئی ہیں بس وہ ایک جگہ پہ بند ہیں, بس اس کے بعد نہ کبھی ان کو پوچھا تو نہ کچھ. اسی طرح اور مذاہب میں بھی کئی چیزوں کا آتا ہے کہ کتنی کتنی ان کی بیویاں تھیں, خود داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے آ کے, اسلام جس زمانے میں یہ دین آیا اس وقت پریکٹسز کیا تھیں, اتنی بیویاں ہوتی تھیں, لیکن اسلام نے حد لگا دی. بلکہ ایک آدمی کی 10 بیویاں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار رکھ لو باقی کو طلاق دو. تو اسلام نے تو حد لگائی, ان کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی, جتنی مرضی کر لیں. اور اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں. آج اسلام کی اس چیز کو لے کر اتنا کریٹیسائز کیا جاتا ہے اور ہم بھی شرماتے ہیں اور اتنے ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا ایسا ہمارے دین میں برائی ہو گئی کہ جو اس طرح سے چار شادیوں کی بات آ گئی اس کے اندر اور باقیوں میں نہیں. یہ ہندوؤں میں تو خود ان کے کرشنا کے فلاں کی کس کی جو اس کو بہت سمجھتے ہیں یہ, اس کی کتنی کتنی بیویاں تھیں اور آج انہوں نے کر دیا بس ایک بیوی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, ایک شادی کی اجازت اس سے زیادہ کی اجازت دینے میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور صرف یہ اس پہ نہیں ہے کہ یہ یتیم کے ساتھ اگر ظلم کیا کا اندیشہ ہے تو پھر تم کر لو, نہیں, آدمی کو عام اجازت ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ ایک دو تین چار جتنی بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مگر کیا فرمایا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, انصاف نہیں کر سکو گے, تو بس ایک ہی کافی ہے, یا پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. عدل کی شرط رکھ دی کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو تب تم کرنا, کیونکہ حدیث میں ہے جو مرد عدل نہیں کر سکتا نا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا, جیسے پیرالائز ہوتے ہیں نا جو لوگ جن کے آدھے دھڑ پیرالائز ہو جاتے ہیں, کبھی دیکھا ایسے لوگوں کو, بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, کیسے ان کی حالت ہو جاتی ہے. تو فرما دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو مت کرو پھر. اور عدل کس چیزوں میں عدل ہو سکتا ہے اور کن میں عدل نہیں ہو سکتا, دیکھیں عدل کا بھی یہ بات ہے کہ عدل انہی چیزوں میں کیا جا سکتا ہے جن میں کوئی کوانٹیٹی ہے, مثلاً ہے پیسے ہیں تو انصاف کے ساتھ دونوں کو ایکول دیے جائیں, معاملات ہیں تو انصاف کے ساتھ دونوں کے ساتھ کیے جائیں. مثلاً ایک بیوی ہے کہ وہ ایک دن اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے جاتی ہے, دوسری کو بھی یہی چیز ہونی چاہیے. اسی طرح جیب خرچ ہے, اسی طرح ٹائم ہے دونوں کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں لگائی ہوئی تھی تمام بیویوں کی, یہ ہر رات ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے اور عصر سے مغرب کے درمیان تمام بیویوں کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چکر لگاتے تھے تاکہ سب کی خیر خیریت معلوم ہو جائے, ورنہ آٹھ بیویاں تو ہفتے بعد ایک کی باری آئے گی تو ہفتے بعد ایک کو دیکھیں گے تو اس کی خیر خبر ہی نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل انصاف کیا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں انصاف کرتا ہوں, لیکن یا اللہ جس چیز میں میرا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر میری پوچھ نہ کرنا. اور کن چیزوں پہ اختیار نہیں ہوتا انسان کا, کہ کسی کی محبت دل میں زیادہ ہو اور دوسری کی کم ہو, خود ایک وہ ہوتا ہے نا دل کا میلان ہوتا ہے, اس میں آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں میں ہی دیکھ لیں, ایک بچے کی طرف آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے, زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے, یوزلی چھوٹا جو ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ لاڈ اور پیار ہوتے ہیں, دوسروں سے اتنا نہیں ہوتا, حالانکہ محبت ان سے بھی ہے. تو یہ انسان کا دل کا اختیار نہیں ہوتا, مگر یہ ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ بس ایک ہی بیوی کو دی جا رہے ہیں, ساری عزت بس ایک کو ہی دی ہوئی ہے, سارا کچھ بس ایک کے ہی نام لگا دیا ہے اور دوسری بیچاری لٹکتی رہ گئی ہے. ہمارے معاشروں میں تو یہی آج ہو رہا ہے نا, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر تم نے بیوی کی ہے تو اب اس کو ایکول سٹیٹس دینا پڑے گا. ہمارے ہاں کیا ہے, جب دوسری آ جاتی تو پہلی کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے, وہ بیچاری در در ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے. تو عدل کرنا ضروری ہے, اور یہ عدل اتنا بڑا فیکٹر اسلام نے رکھ دیا ہے کہ یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں پورے اتر سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ میں نہیں کر سکوں گا عدل تو مت کرو پھر ایک سے زیادہ شادی, پھر مت کرو, پھر ایک پہ ہی اکتفا کرو, یا جو تمہارے پاس جو تمہارے زیر دست ہیں یعنی جو تمہاری لونڈی ان سے نکاح کر لو. اب لونڈی سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ لونڈی کے ساتھ پھر عدل کی شرط نہیں ہے, وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے, مگر ہاں وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی, اس سے ذریعے جو اولاد ہوگی وہ بھی آزاد ہوگی, وہ اس کو پھر کبھی بھی آگے بیچ نہیں سکتا. تو مگر چونکہ یہ آج کے وقت میں ہے ہی نہیں تو اس لیے ہم اس کے اوپر بہت لمبی بحث نہیں کریں گے, کہ ہم آج زیادہ تر ویسٹ سے اتنے انفلوئنسڈ ہیں نا کہ ہمارے سارا اسلام جا کے نا لونڈیوں کے حقوق کے اوپر بس یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم سب سے زیادہ ان کے حقوق کے علم بردار آج بن گئے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے بس فائٹ کریں, حالانکہ لونڈی کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں, تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہم مرد کو یہ اجازت دی ہے، کیا یہ عورت کے ساتھ ایک زیادتی ہے؟ بہت ساری عورتیں شاید اس چیز کو ایک زیادتی سمجھتی ہوں گی، لیکن اس کے اسلام یاد رکھیں کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک کوئی کلچر، کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہمیں قانون دیتا ہے، اور یہ بالکل انصاف پہ مبنی قوانین ہے۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا، دنیا میں عورتیں بڑھتی جائیں گی اور مرد کم ہوتے جائیں گے۔ اب اگر ایک مرد کے ساتھ صرف ایک عورت کی ہی شادی ہو تو کیا ہوگا؟ مثلاً ایک معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی ریشو اتنی ہے کہ عورتیں ڈبل ہیں مردوں سے، جو اب دنیا میں ہوتا بھی جا رہا ہے۔ تو جب ڈبل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر سیکنڈ عورت جو ہوگی وہ بغیر مرد کی ہوگی، بغیر شوہر کی ہوگی۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ اب اس کی بھی نیڈز ہیں، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کو کوئی اپنے اوپر سرپرست بھی چاہیے۔ اب یا تو یہ ہوگا کہ وہ عورت کسی، ظاہر ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی برائی میں پڑ سکتی ہے، اس کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یا اس کو کمانے کے لیے کوئی ایسی مجبوری حالت ہو جائے تو کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، بدکاری کی طرف جا سکتی ہے۔ غیر شادی شدہ رہنے سے بہت سارے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی چھپی دوستیاں ہو سکتی ہیں۔ جب ایک آدمی شادی کر لیتا ہے تو وہ عورت ایک پروٹیکشن میں آ جاتی ہے، ایک آدمی اس کا والی وارث ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی جو مینوپاز کی ایج ہے، اس کے بعد تقریباً اس کے اندر کوئی ایسے جذبات نہیں رہتے، جبکہ مرد کے اندر 70 سال کی عمر تک وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیکھیں، ایک عورت تقریباً 55-60 ایئرس کی تھی اور وہ کافی اچھی دیکھنے میں نظر آتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ساری زندگی مجھ سے بڑی محبت کرتے رہے، بڑی اچھی طرح ہماری زندگی گزری ہے، لیکن اب یہ مشکل آ گئی کہ وہ مجھ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو پہلے وہ تھا، جیسے چل رہا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یہ کروں، تو اب میرا دل نہیں چاہتا۔ اب میں کسی اور طرح سے اپنا وقت پاس کرنا چاہتی ہوں، اور ہسبینڈ ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ جو جیسے جو فطری طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے تو اس طرح سے چلا جائے، کیونکہ وہ کوئی ناجائز طریقے بھی نہیں یوز کرنا چاہتے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو اب میں کیا کروں؟ تو ان کو یہی بتایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، یا تو اپنے ہسبینڈ کو اجازت دے دیں، پھر وہ دوسری شادی کر لیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اس پہ تو نہیں میرا دل مانتا، یہ تو نہیں میں کر سکتی۔ اب دیکھیں، اب ہسبینڈ پھر کیا کرے؟ آپ کا دل نہیں مانتا لیکن اس کی تو ضرورت ہے، اب دوسری شادی کرنا چاہے تب بھی نہیں دل مانتا، اب وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے تب بھی نہیں دل مانتا، تو اس طرح تو پھر چل نہیں سکتا نا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اب اس کا حل بتائیں کہ کیا حل کیا جا سکتا ہے، کوئی اور حل بتائیں۔ تو بات یہ ہے، جو اسلام نے حل دیا نا وہی بہترین حل ہے۔ اسلام کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایسی سچویشن میں آپ خود سوچیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ایج پہ پہنچ کے عورت یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ بھائی مرد کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن مرد کو عورت کی ضرورت ہے۔ اب جو قانون بنانے والا ہے وہ تو جانتا ہے نا، وہ تو سب کے لیے رحمان اور رحیم ہے، وہ تو سب کے لیے انصاف کرنے والا ہے۔ اب صرف ایک عورت کا دل نہیں چاہتا، اس سے دوسری برداشت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہر دوسری عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کے گھومے، وہ ٹھیک ہے معاشرے میں، معاشرے میں گندگی پھیلے وہ ٹھیک ہے، اس کا شوہر کوئی غلط کام کر لے وہ ٹھیک ہے، اس کی نظریں کہیں اور چلی جائیں وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، دو تین ہی آپشنز ہو سکتے ہیں نا اس کے بعد، یا تو آدمی پہ پابندی لگا دی جائے کہ 50 ایئرس کے بعد بس اب تمہاری عورت 50 کی ہو گئی، اب تم اپنے جذبات بالکل بند کر دو، دفن کر دو. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے آدمی کو، وہ باہر جائے اور جس سے مرضی دوستیاں کرے اور پھر جا کے جہاں پہ مرضی کچھ بھی غلط کام کرے. تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے آدمی کو اجازت دے دی جائے وہ اور شادی کر لے. اب ان تینوں آپشنس کو آپ دیکھیں، پہلی آپشن جو ہے نا بالکل فطرت کے خلاف ہے، ایک نیچرل کورس کے خلاف ہے یہ، اور اس کی ریئیکشنز ہوں گی، اس سے لڑائیاں ہوں گی گھر میں، مسئلے پیدا ہوں گے، ہر وقت کی بک بک جھک جھک رہے گی. اور کیا یہ عورت کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا؟ دوسری آپشن دیکھیں، آپ نے جو آزادی دے دی ہے کہ دوستیاں کرو، جاؤ کہیں پہ جا کے، گھر نہ بس لے کر آنا، تو خود سوچیں کہ وہ آدمی حرام کام میں پڑ گیا اس عورت کی وجہ سے، اور اس حرام کام کی وجہ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی کیا حیثیت ہوگی، اور جس عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا اس کی کیا حیثیت ہوگی، اور ایک ایسا معاشرہ ہو جائے گا جس میں ہر طرف بے حیائی ہے، حرام کام ہو رہے ہیں، جیسے آج یہاں پہ ہو رہا ہے کہ شادیاں نہیں جب کی جاتی تو آپ کو پتا ہے کتنے حرام بچے اس ملک میں ہیں. 99 میں یہ ایک سروے تھا، اس میں تھا کہ 1 کروڑ سے اوپر ہیں، تو آج تو پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہوں گے. اور پھر سنگل مدرس کی تعداد کتنی ہے یہاں پہ، کیا ان بچوں کا سٹیٹس ہے جن کو نہ باپ کا پتہ ہے اور نہ ان کو کوئی اپنے خاندان کا پتہ ہے. اب تیسری آپشن یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کر لے اور اس کو گھر دے، اس کو نانفقہ دے، اس کو پروٹیکشن دے، اور اسی کے ساتھ بس تعلق ہو، کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو اب ان تینوں میں سے کون سا آپشن زیادہ بہتر؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک عورت یہ سوچے کہ میں گھر کی مالکن ہوں، بس میں گھر کی مالکن میں ہی رہوں، باہر میرا شوہر چاہے 10 عورتوں کے ساتھ گھومے، تعلق رکھے، یہ تسلی ہے بس گھر میں تو میں ہی ہوں نا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو یہ یاد رکھیں، اسلام نے یہ نہیں کہا، حکم نہیں دیا ایک سے زیادہ بیویاں ضرور رکھو، یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے. اجازت اور حکم میں فرق ہے. اسلام نے لمٹ لگائی ہے، اسلام نے عدل کی شرط لگائی ہے، اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کسی ایک طرف جھکاؤ پوری طرح نہ ہو جائے، دوسری لٹکتی رہ جائے، اس کو بھی پورے حقوق دو، سب کے ساتھ انصاف ہو. تو دیکھیں جہاں پہ بھی مثلا عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں، مرد کم ہیں، یا پھر ایسی سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو کسی کے ساتھ ہوئی، اگر ایسی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا پھر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہے، مجھے ایک سے زیادہ چاہیے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک بیوی گھر میں رکھے اور باہر جا کے کہیں اور اپنی یہ خواہش پوری کریں، اس کی بجائے پھر کیا ان ساروں میں کیا آپشن بہتر ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اور شادی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی بیوی سے سکون نہیں پاتا اور آپس میں نہیں ان کی بنتی، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، تو اب بھی کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ اور شادی کی. مگر جن مذاہب میں اس کے اوپر بالکل بین لگا دیا گیا، وہاں پہ کیا ہے کہ پہلی کو یا تو طلاق دے گا تو پھر دوسری لائے گا. تو اگر وہ پہلی کو بھی رکھنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جب ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی نا تو ہم بس اتنی شرم محسوس کرتے ہیں اپنے ہی دین کے احکامات پہ. تو ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم ایک طرف جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی رکھو. اس سے کیا فائدہ ہے ایک رکھنے سے، کہ تمہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایک کی طرف ہی تم سارے مائل ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک کی طرف انسان کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اسی کے پاس بس ٹائم اسپینڈ کرے گا، اسی کے ساتھ ساری بات چیت، اسی کے لیے سارا وقت، تو پھر دوسری بالکل ڈپرائیوڈ ہو جاتی ہے. تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو یہ چیز، ایک بیوی رکھنا، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ ایک طرف. اس سے تمہیں بچانے کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے کہ تمہاری ایک ہی بیوی ہو. پھر سمجھ آ گئی بات یہ. اور دوسری اس کا میں نے کیا بتایا کہ تم عیال دار بن جاؤ گے، یعنی بہت بگ فیملی ہو جائے، بہت بڑا کنبہ ہو جائے، ظاہر ہے دو ہوں گی، تین ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، تین تین گھر ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال، ان بچوں کی مسئلے مسائل سالو کرنا، آپ خود سوچیں آج انسان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ ایک گھر کو ہی صحیح طریقے سے دیکھ لے، ایک فیملی کو صحیح ٹائم دے دے اور ان کے اخراجات کو پورا کرے، تو کجا یہ کہ تین چار گھر ہوں تو اس کا حال کیا ہو۔ اس لیے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم عیال دار نہ بن جاؤ، یعنی زیادہ اتنی بڑی اگر فیملی ہو گئی تو پھر بھی ایک آدمی کے لیے بہت بڑا بوجھ ہو سکتا ہے۔